السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. غزہ میں 2 روز کی سخت لڑائی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندنگ ہو گئی ہے. اس لڑائی میں کم از کم 24 فلسطینی اور 4 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں. روس کی فضائی کمپنی ایروفلوٹ کے ایک جہاز میں فضا میں بلند ہونے کے فوراً بعد آگ بھڑک اٹھی, جس کے باعث جہاز میں سوار 41 مسافر ہلاک ہو گئے. اس واقعے کے بعد جہاز کو ماسکو کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. شمالی کوریا نے حال ہی میں میزائل کے جو تجربے کیے ہیں ان سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. خاص طور سے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کا مستقبل سخت خطرے میں پڑ گیا ہے. دنیا بھر کے بیشتر اسلامی ملکوں میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ماہ رمضان کے آغاز پر افغان طالبان کو ایک بار پھر جنگ بندی کی پیشکش کی ہے. اور شمالی وزیرستان کے پولیس انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے منتخب ممبر قومی اسمبلی علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث چینی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے. اور پاکستان کی احمدی برادری نے گزشتہ سال ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات اور امتیازی سلوک سے متعلق ایک جائزہ رپورٹ جاری کی ہے. بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے 5ویں مرحلے میں آج 51 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں. یہ تین شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. فلسطینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 روز سے جاری کاروائیوں کے بعد اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. ہفتے کو شروع ہونے والی لڑائی کے بعد خطے میں جنگ کے خطرات منڈلانے لگے تھے. خبر رساں ادارے ایف پی کے مطابق فلسطینی تنظیموں حماس اور اسلامک جہاد کے عہدیداران نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مصر نے فریقین کے مابین فائر بندی میں کردار ادا کیا ہے. معاہدے کے تحت اسرائیل پر راکٹ حملے بند کیے جائیں گے, جبکہ اسرائیل بھی غزہ میں کوئی فضائی یا زمینی کاروائی نہیں کرے گا. مصر کے ایک نمائندے کی جانب سے بھی شناخت ظاہر نہ کرنے پر قیام امن کے معاہدے کی تصدیق کی گئی ہے. اسرائیل اور فلسطین کے مابین ہونے والی حالیہ لڑائی کو سن 2014 کے بعد سے ہونے والی بڑی کاروائی قرار دیا جا رہا ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ہفتے کے روز کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب غزہ کی جانب سے جنوبی اسرائیل پر متعدد راکٹ داغے گئے, جس کے بعد اسرائیلی فضائیہ اور زمینی افواج نے غزہ میں بمباری کی. اطلاعات کے مطابق حالیہ لڑائی میں 9 عسکریت پسندوں سمیت 23 فلسطینی جاں بحق ہو گئے, جبکہ 3 شہریوں سمیت 4 اسرائیلی بھی ان واقعات میں ہلاک ہوئے ہیں. حماس اور اسلامک جہاد کی جانب سے اسرائیل پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ مصر اور اقوام متحدہ کی معاونت سے طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تنظیموں کا دعویٰ تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کے اطراف رکاوٹیں بڑھا کر آمد رفت محدود کر رہا ہے, جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ 100% اسرائیل کی حمایت کرتا ہے, جو غزہ سے پھینکے جانے والے فلسطینی راکٹوں سے اپنے شہریوں کا دفاع کر رہا ہے. اتوار کے روز ٹویٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف یہ دہشت گرد کاروائیاں ان کے لیے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہیں. تشدد ختم کریں اور امن کے لیے کام کریں. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اتوار کے روز فوج کو حکم دیا تھا کہ وہ غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر بھرپور حملے کریں, جو پچھلے 5 سال میں سرحد کے ساتھ مہلک ترین لڑائی تھی. روس کی فضائی کمپنی ایروفلوٹ کے ایک جہاز میں فضا میں بلند ہونے کے فوراً بعد آگ بھڑک اٹھی, جس کے باعث جہاز میں سوار 41 مسافر ہلاک ہو گئے. اس واقعے کے بعد جہاز کو ماسکو کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. انٹرفیکس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ جہاز کے پائلٹ نے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ہنگامی نوعیت کا سگنل دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ویڈیو کلپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سوخوئی سپر جیٹ 100 جہاز کی ماسکو کے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے دوران اس کا زیادہ تر پچھلا حصہ شولوں کی لپیٹ میں تھا۔ روسی نیوز ایجنسی کے مطابق مرنے والوں میں 2 بچے اور فلائٹ اٹینڈنٹ بھی شامل ہیں۔ جہاز کے زندہ بچ جانے والے 37 مسافروں کو ہنگامی سلائڈز کے ذریعے اتار لیا گیا۔ امریکہ ایک طیارہ بردار حملہ آور گروپ اور بمبار ٹاسک فورس مشرق وسطی بھیج رہا ہے، جو قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے اس بیان کے جواب میں ہے کہ انتہائی خطرناک اشارے اور دھمکیاں ملی ہیں جن کا تعلق ایران سے ہے۔ اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں بولٹن نے کہا کہ یہ کاروائی ایرانی حکومت کو ایک واضح اور بغیر کسی غلطی کے یہ پیغام دینا ہے کہ امریکی مفادات یا اس کے اتحادیوں پر یہ حملے پوری طاقت سے جواب دیے جائیں گے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کے علاوہ حملہ آور گروپ میں لڑاکا جیٹ طیارے، ہیلی کاپٹر، تباہ کن جہاز اور 6,000 ملاحوں نے اپریل کے شروع میں امریکی بندرگاہ سے سفر شروع کیا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بولٹن کے بیان کا فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ چین نے پیر کے روز اعتراض کیا ہے کہ 2 امریکی جنگی جہاز بحیرہ جنوبی چین کے متنازع جزائر کے قریب سے گزرے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے کہا کہ یہ جہاز چین کی اجازت کے بغیر اس کے پانیوں میں داخل ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگی جہازوں نے چین کی اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امن، سلامتی اور متعلقہ علاقوں کے انتظام کو نقصان پہنچایا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چینی مذاکرات کار تجارتی بات چیت کے دوسرے دور کے لیے امریکہ کے سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکایت کی تھی کہ یہ عمل بہت وقت لے رہا ہے اور دھمکی دی تھی کہ اربوں ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات پر بھاری محصولات عائد کر دی جائیں گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوان نے پیر کے روز اخبار نمائندوں کو بتایا کہ چین ٹرمپ کے نئے محصولات کے بارے میں بیان پر مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گینگ نے یہ واضح نہیں کیا کہ نائب وزیر اعظم لیو ہی، جو چین کے چوٹی کے مذاکرات کار ہیں، اس ہفتے واشنگٹن جانے والے چینی وفد میں شامل ہوں گے کہ نہیں۔ پاکستان میں اس بار بھی رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا مسئلہ تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی تجویز سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے جدید قمری کیلنڈر مرتب کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم علماء کرام نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام میں رویت ہلال کا تصور ہے، سائنسی علوم صرف پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں اسی اثنا میں بیشتر اسلامی ملکوں میں رمضان المبارک کا آج آغاز ہو گیا ہے، پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ماہ رمضان کے آغاز پر افغان طالبان کو ایک بار پھر جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان اتوار کو ٹیلی فون رابطے کا خیر مقدم کیا ہے۔ شیوالی وزیرستان کے پولیس انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے منتخب ممبر قومی اسمبلی علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ چند لمحے بعد پیش کی جائے گی۔ اور پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث چینی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور اور فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 8 چینی باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے چینی باشندوں کے خلاف کی گئی کارروائی کے بارے میں باقاعدہ اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا، البتہ زون دوم کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے جمیل کے مطابق غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے تحت ایف آئی اے نے لاہور ایئرپورٹ سمیت دیگر علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 8 چینی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستان کی احمدی برادری نے گزشتہ سال ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات اور امتیازی سلوک سے متعلق ایک جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ جائزہ رپورٹ میں حکومت پاکستان سے احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے پانچویں مرحلے میں آج 51 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اس مرحلے میں اہم امیدواروں میں سونیا گاندھی، راہل گاندھی، راج ناتھ سنگھ اور اسمراتی ایرانی قابل ذکر ہیں۔ اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ فیس بک لائف سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ ابھی ہمارا ویب سائٹ اور ریڈیو پر یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائف سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اس بار پھر رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا مسئلہ تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کی تجویز سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے جدید قمری کیلنڈر مرتب کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم علماء کرام نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد اسد لاہور سے۔
پاکستان کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پاکستان میں رویت ہلال سے متعلق تنازع کے حل کے لیے نئی تجاویز دی ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ماہرین فلکیات اور موسمیات کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو پاکستان میں قمری کیلنڈر مرتب کرے گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رمضان، عید الفطر اور محرم کے موقع پر ہمیشہ رویت ہلال کے معاملے پر اختلافات سامنے آتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان میں ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے عید پر، رمضان پر، محرم پر ایک کنٹروورسی آتی ہے چاند کو لے کر۔ تو جب جدید ذرائع موجود ہیں اور ہم ایک حتمی تاریخ کا تعین کر سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم یہ سائنس کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیوں نہ کریں۔ ہم یہ کیلنڈر بنا کے کابینہ کے روبرو رکھیں گے، کابینہ کی مرضی ہے وہ اس کو پاکستان کے لیے ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔
عام طور پر پشاور اور قبائلی علاقہ جات میں سعودی عرب کے ساتھ ماہ رمضان کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پشاور کی مسجد قاسم خان ہر سال ہی ماہ رمضان اور عید الفطر سے قبل شہ سرخیوں میں آتی ہے۔ یہاں کے مولانا مفتی شہاب الدین پوپل زئی نے اس بار بھی سعودی عرب کے مطابق ماہ رمضان کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
جامع مسجد قاسم علی خان میں بعد از نماز مغرب اور رمضان المبارک 1440 ہجری کی رویت ہلال کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 22 شہادتوں کی بنیاد پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ کل بروز پیر 6 مئی کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔
جامعہ نعیمیہ لاہور کے مفتی راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی پاکستان میں ماہرین فلکیات، سائنسدانوں اور محکمہ موسمیات سے وابستہ اراکین پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ فواد چودھری کس نئی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں؟
فواد چودھری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سائنسدانوں پہ مشتمل کمیٹی بنائی جائے۔ ارے بھائی، کمیٹی پہلے سے موجود ہے، اس میں سائنسدان بھی موجود ہیں جی، اس میں علماء کرام بھی موجود ہیں، اس میں ہر اہم طبقہ جو اس وقت ریاست کی طرف سے ہونا چاہیے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہے، موجود ہے۔ فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ دین سے ناواقفیت ہے۔
مفتی راغب نعیمی کے مطابق مفتی پوپل زئی کی جانب سے جاری کیا گیا اعلان غیر قانونی ہے۔ ہمیں ہر صورت سرکاری سطح پر قائم کمیٹی کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پاتی۔ محمد اسد، اردو وی او اے، لاہور۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ماہ رمضان کے آغاز پر افغان طالبان کو ایک بار پھر جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان اتوار کو ٹیلی فون رابطے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ماہ رمضان کے آغاز کے موقع پر افغان طالبان کو ایک بار پھر جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ افغان صدر نے یہ پیشکش ماہ رمضان کے آغاز پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کی ہے۔ اس موقع پر صدر اشرف غنی نے طالبان پر زور دیا کہ وہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کریں اور افغانوں کے امن و مساہلت کے مطالبے کی طرف توجہ دیں، جس کا اظہار ان کے بقول امن کے لیے ہونے والے قومی افغان مشاورتی جرگے کے موقع پر ہوا ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ جرگے میں شریک نمائندوں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک قرارداد کی شکل میں افغان حکومت کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کیا ہے۔ یاد رہے کہ صدر اشرف غنی نے گزشتہ سال بھی رمضان اور عید الفطر کے موقع پر طالبان کو 20 روزہ جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، تاہم طالبان نے صرف عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی قبول کی تھی۔ حال ہی میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان حکومت کی میزبانی میں ہونے والی افغان قومی مشاورتی لویا جرگہ کے اختتام کے موقع پر صدر اشرف غنی نے متعدد طالبان قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرتے ہوئے طالبان کو جنگ بندی کی پیشکش کی تھی، تاہم طالبان نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ افغان صدر کی طرف سے طالبان کو جنگ بندی کی تازہ پیشکش ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت جاری ہے۔ امریکہ طالبان پر افغان امن کے اصول کے لیے جنگ بندی پر زور دے رہا ہے، تاہم طالبان تاحال یہ مطالبہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو اتوار کو فون کر کے افغانستان میں قیام امن اور علاقائی رابطوں کو بہتر بنانے پر بات چیت کی ہے۔ افغانستان کے صدارتی محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ بات چیت کے دوران عمران خان نے اشرف غنی کو یقین دلایا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کے لیے کابل سے مکمل تعاون کرے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بات چیت کے دوران افغان صدر اشرف غنی کو پاکستان کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی تاکہ دونوں ملکوں میں اقتصادی تعاون اور رابطوں کو فروغ دینے کے لیے سمجھوتا طے کیا جا سکے۔ حکومت پاکستان کے ایک بیان کے مطابق بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں جاری بدامنی سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے امن، اقتصادی ترقی اور علاقائی رابطوں کو فروغ دینا ضروری ہوگا۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں عمران خان اور اشرف غنی کے درمیان اتوار کو ہونے والے ٹیلی فون رابطے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خلیلزاد نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے قیام امن اور خطے میں علاقائی رابطوں کو مضبوط کرنے کا مشترکہ وین خطے کو حقیقی بنیادوں پر آگے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان کی پولیس انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے منتخب ممبر قومی اسمبلی علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکسانے اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان کی پولیس انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر کفایت اللہ خان کی مدعیت میں میرلی پولیس تھانے میں 5 مئی کو درج کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک اس مقدمے میں کسی قسم کی گرفتاری کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان پولیس رپورٹ کے مطابق پچھلے 1 مئی کو علی وزیر اور پختون تحفظ تحریک کی دیگر رہنما شیوا تحصیل میں مجوزہ کرم تنگی ڈیم کے خلاف مظاہرے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس مظاہرے میں قابل خیل قوم کی دیگر افراد بھی شامل تھے۔ مظاہرے کے دوران شرکاء نے لروبر یو افغان اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے سمیت حکومت کے خلاف مختلف قسم کے نعرے لگوائے ہے۔ مقدمے میں علی وزیر اور ان کے ساتھیوں پر غیر ملکی ایجنڈی کے تحت مسلح افواج کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا الزام بھی لگوایا گیا ہے۔ پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرہ دہشت گردی کے واقعات کے خلاف کیا گیا تھا۔ پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسے حکومت اور ریاست کی دوغلی پالیسی قرار دیا۔
ریاست کا دوغلاپن ہے یہ، اس کو اشکارا کر کے یہ احتجاج انہوں نے کیا تھا دہشت گردی کے خلاف۔ وہاں پر جو خسادار دہشت گردی میں شہید ہوئے تو اس کے خلاف انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا۔ اب دہشت گردی کا جو ماچا ہوتا ہے اس کا ایف آئی آر تو کسی کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ کیوں ہوا تو پھر وہ میں کیا جاتی ہے، پھر یہ ایف آئی آر کا تو میرے خیال میں کسی چہرہ ہی تھا۔ پھر انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم یہاں پر اگر دہشت گردی کے اگینسٹ، دہشت گردی کے مخالفت میں کوئی بولے گا تو ہم ان کے خلاف پرچہ کاٹیں گے۔
محسن داوڑ نے کہا کہ یہ مقدمہ بالکل سیاسی ہے اور وہ فی الوقت اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہیں کر۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے حکومتی موقف کے بارے میں بتایا،
دیکھیں یہ چونکہ اب فاٹا تو نہیں رہا ہے، اب تو یہ سب ڈسٹرکٹس ہیں، اب پورا کہتی ہے کہ کہتی ہے جہاں پہ بھی قانون کی وائلیشن کوئی بھی کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، کیونکہ اس کی تفتیش ہو رہی ہے اور جن جن لوگوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔
پختون تحفظ تحریک کے اہم رہنماؤں کے خلاف پچھلے ایک سال کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں اسی نوعیت کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ان مقدمات میں نامزد زیادہ تر افراد مختلف عدالتوں سے ضمانت پر رہائی حاصل کر چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے پانچویں مرحلے میں آج 51 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں اہم امیدواروں میں سونیا گاندھی، راہل گاندھی، راجناتھ سنگھ اور اسمرتی ایرانی قابل ذکر ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
پانچویں مرحلے میں 51 نشستوں کے لیے جن ریاستوں میں ووٹ ڈالے گئے وہ ہیں اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر۔ اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنا حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے 2014 میں 51 میں سے 40 نشستیں جیتی تھیں، مگر اس بار اس کو حزب اختلاف سے کڑی ٹکر ملی ہے۔ مغربی بنگال اور بہار میں کچھ پرتشدد واقعات پیش آئے۔ مغربی بنگال کے براک پور حلقے سے بی جے پی امیدوار ارجن سنگھ نے ترنمول کانگریس کے کارکنوں پر حملے کا الزام عائد کیا۔ بی جے پی نے اس حلقے میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریاست میں پرتشدد واقعات کی رپورٹ طلب کی ہے۔ بہار کے چھپرا حلقے میں ایک پولنگ بوتھ پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین توڑ دی گئی، جبکہ امیٹھی سے بی جے پی امیدوار اور مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے اپنے حریف اور کانگریس صدر راہل گاندھی پر فرضی ووٹ ڈلوانے کا الزام لگایا۔ ادھر سپریم کورٹ نے کانگریس پارٹی کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی صدر امت شاہ کو ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کلین چٹ دیے جانے کی تفصیلات عدالت میں پیش کرے۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ دونوں رہنماؤں نے فوج کے نام پر ووٹ مانگ کر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، مگر کمیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایک تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ دونوں رہنما بار بار ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن کمیشن ان کے دباؤ میں ہے اس لیے وہ کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ بقول ان کے، بی جے پی رہنما انتخابی مہم میں فوج کے ساتھ ساتھ مذہب کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔
اور کٹرواد کا اب زیادہ بول بالا نہیں رہے گا۔ اس دیش کی جنتا چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، فارسی ہو، یہ دیش سیکولر ہے، وہ سب اب سمجھ گیا۔ اب چناؤ جات اور دھرم پر آدھارت نہیں ہوگا، اب چناؤ مدوں پر آدھارت ہوگا۔ اور جو سیاستدان اس طرح کی بھاشا کو اپیوگ کرتے ہیں، چناؤ بھارت چناؤ آیوگ کو، یہاں کے سپریم کورٹ کو، یہاں کی قانون ویوستھا کو، ان لوگوں کو اس طرح کا سبق سکھایا جس سے کہ دھرم اور جات کے نام پر سیاست نہ کر سکے۔
آلوک موہن کے خیال میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی کو حسب توقع کامیابی ملنے کے امکان نہیں ہے، اس لیے وہ جذباتی ایشوز کو ہوا دے رہی ہے۔ ادھر بی ایس ایف کے سابق جوان تیج بہادر یادو نے بنارس پارلیمانی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی منسوخ کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس نے وزیر اعظم مودی کے خلاف پہلے آزاد اور پھر سماج وادی پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے پرچہ داخل کیا تھا۔ اس کا الزام ہے کہ حکومت کے دباؤ میں الیکشن کمیشن نے غلط طریقے سے اس کا پرچہ خارج کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
غزہ میں دو روز کی سخت لڑائی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی ہو گئی ہے. لڑائی کے تازہ ترین مرحلے میں جس نے کسی بھی فریق کو بظاہر کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیا، کم از کم 24 فلسطینی اور 4 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے لنڈا گرینڈسٹین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
غزہ سے فلسطینی مسلح افراد کی جانب سے 650 راکٹوں کے داغے جانے اور جواب میں اسرائیلیوں کی جانب سے سخت فضائی حملوں کے بعد بظاہر مصر کی ثالثی میں ایک فائر بندی نافذ العمل ہو گئی ہے. اسرائیل کیونکہ حماس کے ساتھ سرکاری طور پر گفت و شنید نہیں کرتا، اس لیے اسرائیلی عہدیداروں نے فائر بندی کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن فوج نے کہا ہے کہ تمام رہائشی اپنے معمول کی سرگرمیوں پر لوٹ سکتے ہیں. فائر بندی کے نفاذ سے قبل اسرائیل نے غزہ پر درجنوں فضائی حملے کیے، جن میں 2 حاملہ خواتین اور 1 چھوٹے بچے سمیت متعدد فلسطینی ہلاک ہو گئے. اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک عورت اور بچہ ایک راکٹ کے غلط نشانے کی وجہ سے ہلاک ہوا. اسرائیلی جانب سے 4 شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. ہزاروں اسرائیلیوں کو بموں سے بچنے سے متعلق پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا پڑا اور جنوبی اسرائیل میں روزمرہ کی زندگی معطل ہو گئی. اسرائیل اور حماس دونوں نے فتح کا دعویٰ کیا ہے. وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حماس اور اسلامک جہاد پر بھرپور طاقت سے حملہ کیا ہے اور وہ اسے جاری رکھنے پر تیار ہے. حماس کے ترجمان ابو زہری نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں معمولات زندگی پر پابندیاں نرم کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اسرائیل میں بہت سو کا کہنا ہے کہ حکومت کو فائر بندی پر رضامند نہیں ہونا چاہیے تھا. اسرائیلی کابینہ کے ایک رکن اور سیکیورٹی کے ایک پرانے سینئر عہدیدار ابی جٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں جلد ہی دوبارہ حماس سے لڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ حماس سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردی کا استعمال کرتا ہے اور اسرائیل اب اسے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ لڑائی کا ایک اور مرحلہ اب صرف وقت کا معاملہ ہے اور اسرائیل کو حماس کے خلاف اپنی مزاحمت کو پھر سے شروع کرنا ہوگا. یہ فائر بندی ایسے میں ہو رہی ہے جب مسلمان رمضان المبارک کا آغاز کر رہے ہیں اور اسرائیلی اس ہفتے میموریل ڈے اور یوم آزادی کی تیاری کر رہے ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو صرف فی الحال حکومت کر رہے ہیں اور گزشتہ ہفتے اپوزیشن لیڈر وان گائیڈو کی حکومت کے خاتمے کی کوشش کر چکے ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ وینزویلا کے لیڈر کی حیثیت سے مادورو کے دن گنے جا چکے ہیں، تاہم انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا. مائیک پومپیو کے الفاظ،
There is enormous poverty, enormous starvation, sick children that can't get medicine, Jonathan. This is not someone who can be part of Venezuela's future, and whether that change takes place today or tomorrow, بہت غربت ہے،
بہت بھوک ہے، بیمار بچوں کو دوا نہیں ملتی. یہ وہ شخص نہیں جو وینزویلا کے مستقبل کا حصہ ہو، خواہ یہ تبدیلی آج ہو یا اب سے ایک ہفتے بعد، کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. ہمارا مشن ہے ایک بڑے اتحاد کے ساتھ کام کرنا. اب 50 سے زیادہ ممالک چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو اور پھر آخری کار وینزویلا کو ایک پیداواری معیشت ملے. گزشتہ ہفتے 2 روز تک وینزویلا کے خود اعلان کردہ صدر وائیڈو اپنی قیادت میں ہزاروں لوگوں کو دارالحکومت کراکس کی سڑکوں پر مادورو کی سوشلسٹ حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے لے آئے، مگر اعلی فوجی کمانڈروں نے مادورو کا تختہ الٹنے کی وائیڈو کی اپیل پر توجہ نہیں دی. اپوزیشن لیڈروں نے اتوار کے روز احتجاج کے دوران پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 5 مظاہرین کے سوگ کی تقریب میں شرکت کی. سینڈرا کارینو کراکس میں ایک ٹیچر ہیں. آج یہاں ان کے لیے دعا میں شامل ہوتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب نوجوان تھے جنہوں نے سڑک پر اپنی جانیں دیں، جنہوں نے ایک نظریے کے لیے جانیں دیں، مگر جنہیں ہلاک کرنے والے بدقسمتی سے ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے. پومپیو نے اس خیال کو رد کر دیا کہ حکومت پر قبضے کی ناکام کوشش امریکی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. انہوں نے وینزویلا میں امریکی فوجی مداخلت کو خارج از امکان قرار دیا، مگر نہ تو پومپیو اور نہ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں کہ کن حالات میں امریکی فوجی وینزویلا بھیجے جا سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اتوار کو ماسکو میں وینزویلا کے اپنے ہم منصب جارج اریزا کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ امریکہ کو مدورو کا تختہ الٹنے کے اپنے غیر ذمہ دارانہ منصوبے ترک کر دینے چاہیے۔ پومپیو نے روس اور کیوبا اور ایران سے کہا کہ وہ مدورو کی حکومت کی حمایت ختم کر دیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کی احمدی برادری نے گزشتہ سال ملک بھر میں احمدیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات اور امتیازی سلوک سے متعلق ایک جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اسلام آباد سے اس کے بارے میں یہ تفصیل ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ احمدی برادری کے افراد کے خلاف 2018 میں تشدد کے واقعات جاری رہے، جبکہ ان کے ساتھ سماجی سطح پر بھی امتیازی سلوک روا رکھا گیا۔ رپورٹ میں گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات کے موقع پر مذہبی تفریق کی بنا پر احمدیوں کے لیے الگ ووٹر لسٹیں مرتب کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے قوانین مساوی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور اسی بنا پر احمدی برادری نے گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ حکومت پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ دیگر اقلیتوں کی طرح احمدی برادری پر بھی انتخابی عمل میں حصہ لینے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور احمدی برادری نے اپنے طور پر انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی شکوہ کیا گیا ہے کہ احمدی برادری کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم چلا کر انہیں تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ احمدی برادری کی عبادت گاہوں کو بھی مشتعل عجوم نے متعدد بار نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق عقیدہ ظاہر کرنے پر احمدی برادری سے وابستہ افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر شناختی کارڈ کے اجرا کے موقع پر مذہبی شناخت ظاہر کرنا لازمی ہے۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر احمدی برادری کے ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کے خلاف سماجی اور سرکاری سطح پر امتیازی رویوں کا سبب بننے والے امتیازی قوانین کو ختم کر کے ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔
ہمارے فاؤنڈرز کی تمام لٹریچر بین کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہیٹ کمپین مختلف چلائی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ پھر پچھلے سال بھی ہمارے عبادت گاہوں کے اوپر اٹیکس ہوئے، ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔
پاکستان میں احمدی برادری کو آئین کے تحت غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، اور اس برادری کے افراد خود کو مسلمان قرار نہیں دے سکتے۔ ایسا کرنے کی صورت میں ان کے خلاف تعزیراتی کارروائی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1984 کے بعد سے لے کر اب تک عقیدے کی بنیاد پر 264 احمدیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ ان کی 28 عبادت گاہوں کو تباہ، جبکہ 39 کو بند کیا گیا۔ حکومتی عہدیداروں کا یہ موقف سامنے آتا رہا ہے کہ حکومت نے نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر ایسا مواد شائع کرنے والوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔ احمدی برادری کی رپورٹ پر تاحال کسی حکومتی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم پاکستانی قیادت کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو کسی مذہبی تفریق کے بغیر تمام حقوق حاصل ہیں، اور آئین پاکستان تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بھارت کے عام انتخابات کے 5ویں مرحلے میں پیر کو جن 51 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے اننت ناگ اور لداخ کے حلقے بھی شامل ہیں، جہاں بدھ اکثریتی لداخ میں رائے دہندگان نے پولنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے اننت ناگ میں ووٹروں نے مجموعی طور پر الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا۔ اننت ناگ کے شوپیاں ضلع میں 3% کے قریب اور پلوامہ ضلع میں 2% سے بھی کم رائے دہندگان نے ووٹ ڈالے۔ پولنگ کے دوران تشدد کے اکا دکا واقعات بھی پیش آئے، تاہم ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارت میں عام انتخابات کے پانچویں مرحلے میں پیر کو 7 ریاستوں کے جن 91 پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ان میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے اننت ناگ اور لداخ کے حلقے بھی شامل ہیں۔ لداخ میں جہاں ضلع لیہ میں بودھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت آباد ہے اور کرگل ضلع میں کل آبادی کا تقریباً 80% حصہ شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، معتدل سے بھاری پولنگ ہوئی۔ تاہم مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے اننت ناگ انتخابی حلقے کے باقی ماندہ اضلاع پلوامہ اور شپیان میں رائے دہندگان کی اکثریت نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ ان دونوں اضلاع کے اکثر پولنگ بوتھ صبح ہی سے سنسان نظر آ رہے تھے۔ سہ پہر 3 بجے تک، جب پولنگ کے اوقات میں صرف 1 گھنٹہ بچ گیا تھا، شپیان ضلع میں 3% کے قریب اور پلوامہ ضلع میں 2% سے بھی کم رائے دہندگان نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ اننت ناگ کا پارلیمانی حلقہ 4 اضلاع اننت ناگ، کلگام، شپیان اور پلوامہ پر مشتمل ہے۔ اس انتخابی حلقے میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر الیکشن 3 مراحل میں کرایا گیا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی جدید انتخابی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اننت ناگ اور کلگام اضلاع میں بالترتیب عام انتخابات کے 3rd اور 4th مرحلے میں پولنگ کرائی گئی تھی۔ پیر کو شپیان اور پلوامہ میں کم سے کم 3 پولنگ مراکز پر مشتبہ عسکریت پسندوں نے دستی اور پیٹرول بموں کے حملے کیے، تاہم ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک آدھ جگہ مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے لوگوں سے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ ان جماعتوں کا موقف ہے کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والا کوئی بھی انتخابی عمل کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے حق خود ارادیت یا رائے شماری کے وعدے کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا۔ وادی کشمیر کے 3 انتخابی حلقوں میں ووٹروں کی بھاری اکثریت کی طرف سے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کے باوجود عہدیداروں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ انتخابات کے دوران مجموعی طور پر امن رہا۔ ریاست کی سابق وزیر اعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس سے پہلے سری نگر میں ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ بھارتی زیر انتظام کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے دوران عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز معطل کرے۔ انہوں نے کہا تھا،
گورنمنٹ آف انڈیا کو اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے ہماری، اور لوگ پہلے ہی مشکلوں میں پھنسے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہے ہمارے لیے، لوگ جو ہے دن رات عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی ان سے کہ جس طرح پچھلے سال رمضان میں ایک سیز فائر ہوا تھا، جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک سہولت دینے کا، کریک ڈاؤنز بند ہونے چاہیے، سرچ آپریشنز بند ہونے چاہیے، آپریشنز بند ہونے چاہیے، تاکہ جموں کشمیر کے لوگ جو اتنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کم سے کم یہ ایک مہینہ وہ رمضان کا آرام سے گزارے۔
تاہم بھارتی وزارت داخلہ نے عندیہ دیا ہے کہ اس سال ماہ رمضان کے دوران ریاست میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشنز جاری رہیں گے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شمالی کوریا نے حال ہی میں میزائل کے جو تجربے کیے ہیں ان سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خاص طور سے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان مذاکرات کا مستقبل سخت خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف وینزویلا میں حکمرانوں کے خلاف جاری جنگ پر بھی امریکہ کی توجہ مرکوز ہے۔ اس ہفتے یہ دونوں معاملات امریکہ کی خارجہ پالیسی میں مرکزی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
شمالی کوریا نے قریبی اہداف کو نشانہ بنانے والے یہ میزائل شمالی کوریا سے آگے سمندر میں داغے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم یونگ نے ان میزائل تجربات کا مشاہدہ ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکہ اور شمالی کوریا کے مابین جوہری بات چیت کا سلسلہ تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ شمالی کوریا سے جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کرنے اور اپنے ہتھیاروں کو تلف کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ شمالی کوریا کے کم یونگ کا کہنا ہے کہ امریکہ فوری طور پر شمالی کوریا پر عائد پابندیاں ختم کرے اور یہ کہ اس کا جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے کی کارروائی مرحلہ وار ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے الفاظ،
We still believe that there's an opportunity to get a negotiated outcome where we get fully verified denuclearization. Chairman Kim has repeated that.
ہمیں اب بھی ایک ایسے موقع کے آنے پر یقین ہے جب مذاکرات کا مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوگا اور جب ہم کوریا نما خطے کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے صاف کرنے میں کامیاب ہوں گے. دراصل چیئرمین کم خود حال ہی میں یہ بارہا کہہ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انہوں نے میزائل کے جو حالیہ تجربے کیے ہیں وہ بات چیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہم مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں. یہ الفاظ سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے. تاہم دیگر کئی ممالک شمالی کوریا کے ان میزائل تجربوں کو اپنے لیے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں. سینٹ میں فارن ریلیشن سب کمیٹی آن ایسٹ ایشیا کے چیئرمین اور ریپبلکن پارٹی کے رکن کوری گارڈن نے شمالی کوریا پر پابندیوں کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا پر دباؤ مزید بڑھانے سے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. دوسری جانب سینیٹر برنی سینڈرز نے کم یونگ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے جوہری ہتھیاروں کے مسئلے کو حل کرنے کی صدر ٹرمپ کی پالیسی کی تعریف کی ہے.
This is one area actually where I do not fault Trump. I think the idea of sitting down with Kim Jong-un
میں یہاں پر دراصل صدر ٹرمپ کو قصوروار نہیں سمجھتا. میرے خیال میں کم یونگ کے ساتھ بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا ان کا فیصلہ درست ہے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شمالی کوریا دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے. درہی اسنا وینزویلا کی صورتحال بھی صدر ٹرمپ کے لیے انتہائی مایوس کن ہے جہاں حزب اختلاف کے امریکی حمایت یافتہ لیڈر وان گائیڈو کی نکولس مڈیرو کو ہٹانے کی تحریک ناکام ہو چکی ہے. اس بارے میں امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا.
These things sometimes have bumpy roads, to be sure, but Maduro can't feel good. He's
بعض اوقات مطلوبہ نتائج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تاہم مڈورو اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے. وہ کچھ عرصے کے لیے حکمران ضرور ہیں لیکن وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں. صدر ٹرمپ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں، سفارتکاری اور سیاسی حل وغیرہ، اور پھر کئی آپشنز کو ایک ساتھ اپنانا جس میں امریکی فوجی کارروائی بھی شامل ہے کہ روس نے مڈورو سے کہا ہے کہ وہ وینزویلا کو چھوڑ کر کیوبا میں جلاوطنی اختیار نہ کرے. کچھ دن گزرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ صدر پوٹن وینزویلا میں ملوث ہونا نہیں چاہتے اور یہ کہ وہ اور صدر پوٹن ساؤتھ امریکن نیشن کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آسٹریلیا میں 18 مئی کے انتخابات سے پہلے انتخابی مہم میں اسلام مخالف، نسل پرست اور ہم جنس پرستوں کے خلاف سوشل میڈیا پر سخت مواد کی وجہ سے آسٹریلیا کے بڑی سیاسی جماعتوں کے بہت سے امیدواروں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے. مرکز میں دائیں بازو کے ایک امیدوار نے کہا ہے کہ مسلمان آسٹریلیا کی حکومت کا تختہ الٹ کر شریعہ قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں. ایک اور نے کہا ہے کہ مسلمان تارکین وطن پر پابندی ہونی چاہیے. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
اس الیکشن میں بہت سے امیدواروں نے یا تو اپنا نام واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے یا ماضی میں انہوں نے جو کچھ سوشل میڈیا پر کہا اس سے دستبردار ہو گئے ہیں. آن لائن نسل پرست اور جنس سے متعلق مواد پھر نظر آنے لگا ہے. آسٹریلیا کے لبرل وزیر اعظم سکاٹ موریسن نے اپنی پارٹی کے 3 امیدواروں سے فوری دوری کا اعلان کیا.
Those comments are things that I don't share, that I don't accept, and I won't stand for.
یہ وہ بیانات ہیں جو میں شیئر نہیں کرتا، میں انہیں قبول نہیں کرتا اور میں ان کی حمایت نہیں کروں گا. جیسیکا ویلن لبرل پارٹی کے ان امیدواروں میں سے ایک ہیں جنہیں دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا. انہوں نے ایک انتہائی لغو پوسٹ کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام کی حمایت کرنے والی خواتین کو غلام بنا کر فروخت کر دینا چاہیے. تاہم انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نسل پرست کمنٹس پوسٹ کیے تھے.
Couple years ago, I would have made some anti-Islamic posts. I'm not denying that.
2 سال پہلے میں نے اسلام مخالف مواد پوسٹ کیا تھا، میں اس سے انکار نہیں کرتی. ویلن اب ریاست تسمانیہ سے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اور آسٹریلیا کے ایک سابق رکن پارلیمنٹ پیٹر سلپر کا خیال ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی ماضی کی پوسٹ کی وجہ سے جیت جائیں گے. بہت سے آزاد خیال ووٹر ان کے بیان کردہ اس ناقابل قبول احساس سے ہمدردی رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لیبر پارٹی کے ووٹر بھی اس سے ہمدردی رکھتے ہیں. ناردرن ٹیریٹری میں لیبر پارٹی کے ایک امیدوار وائن کرنوت نے اس انکشاف پر استعفیٰ دیا کہ انہوں نے اس سے پہلے اسلامک اسٹیٹ سے وابستہ ایک تصویر آن لائن پوسٹ کی تھی. اس سازشی نظریے سے اتفاق کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دنیا ایک ایسے معاشرے کے قبضے میں ہے جو یہودیوں کی شکل بدلتی چھپکلیوں پر مشتمل ہے. ایک امیدوار کا کہنا ہے کہ ان کا سیاسی زوال نوجوانوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ سوشل میڈیا کے آپ کے نقش آپ کا پیچھا کرتے ہیں. مذمت کے باوجود نسل پرستی کا موضوع اس الیکشن میں پھر ابھر کر آیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اتوار کے روز ہزاروں لوگوں نے میکسیکو کے صدر آندریس مینول لوپیز اوبریدر کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے میکسیکو شہر میں مارچ کیا. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
بائیں بازو کے لیڈر نے 5 ماہ قبل جب سے عہدہ سنبھالا ہے ان کے خلاف ہونے والے پہلے بڑے مظاہرے میں مظاہرین نے, جن میں سے بیشتر سفید لباس میں ملبوس تھے, دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا. بہت سونے صدر لوپس اوبریڈور کی جانب سے اپنے نقادوں کے خلاف شعلہ بیانی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. میکسیکو کی ایک رہائشی مونیکا ایلیزونڈو نے کہا,
نو استا گوبرنانڈو پارا تودوس, سینٹو کہ استا جنرانڈو ان نوسٹرو ہرموسو پائیس اونا ڈیویژن امپورٹانٹے انٹرے ایسوس ٹرمینوس ڈیسپیکٹیووس کہ ایل یوٹیلیزا انٹرے.
وہ ہر ایک کے لیے حکومت نہیں کر رہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے خوبصورت ملک میں فیفی اور تھائرو جیسی اصطلاحات استعمال کر کے ایک اہم تقسیم پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میکسیکو کے تمام شہریوں اور سبھی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کی آوازیں سنی جائیں. یہ الفاظ تھے میکسیکو کی ایک رہائشی مونیکا ایلیزونڈو کے. سر لوپس فیفی کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کر چکے ہیں جنہیں وہ قدامت پسند اشرافیہ قرار دیتے ہیں, جبکہ وہ ان لوگوں کے لیے تھائرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بائیں بازو کے سیاسی مقاصد پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے دفاع کے لیے کچھ زیادہ وابستگی نہیں رکھتے. میکسیکو شہر کے سابق میئر لوپس اوبریڈو, جو اس سے قبل 2 مرتبہ صدارتی انتخاب لڑ چکے ہیں اور جولائی میں واضح اکثریت سے انتخاب جیت چکے ہیں, اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بدعنوانی کا خاتمہ کریں گے, تشدد میں کمی لائیں گے, عدم مساوات سے نمٹیں گے اور معیشت کو ترقی دیں گے. تاہم ان کے کچھ ابتدائی فیصلوں نے حامیوں اور مخالفین دونوں میں شکوک و شبہات پیدا کیا ہے, جن میں میکسیکو شہر کے 13 ارب ڈالر کے نئے جزوی طور پر تعمیر ہوائی اڈے کی منسوخی کا فیصلہ شامل ہے. وہ منشیات کے متحرک گینگز کے درمیان بڑے پیمانے پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کر چکے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گزشتہ مارچ میں 3 افراد نے, جو اسکولوں میں گولی چلنے کے واقعات سے متاثر ہوئے تھے, 10 دن کے عرصے میں خودکشی کر لی. ان میں سے 2 طالب علم تھے جو گزشتہ سال پارکلینڈ فلوریڈا میں شوٹنگ کے واقعے میں بچ گئے تھے. تیسرا شخص ایک 6 سال کی بچی کا باپ تھا جو سن 2012 میں ایک ایلیمنٹری اسکول میں ہلاک ہو گئی تھی. وائس آف امریکہ کی ڈورا میکڈور نے اس بات کا تجزیہ کیا ہے کہ اسکول شوٹنگ سے متاثرہ کوئی شخص خودکشی پر کیوں آمادہ ہوتا ہے. اس کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
لٹلٹن کالوریڈو کے کولمبائن ہائی اسکول میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے واقعے کو 20 سال ہو چکے ہیں. اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس دوران امریکہ کے تقریباً 223,000 طالب علموں کو ملک بھر میں 229 اسکولوں میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعات سے واسطہ پڑ چکا ہے. ایک نفسیاتی ماہر ڈاکٹر ڈونلڈ فریڈ ہائم کا کہنا ہے کہ کسی اسکول میں گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد خودکشی کے خیالات اکثر ماضی کے کسی منفی تجربے کا رد عمل ہو سکتے ہیں. زندگی میں کوئی نیا المیہ, مثلاً کسی اسکول میں شوٹنگ کا واقعہ, تمام محسوسات, مایوسی اور ماضی کے المیے سے متعلق یاسیت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر فریڈ ہائم کہتے ہیں,
Time heals everything, but one thing and that is the loss of a child. Time never heals that.
وقت ہر چیز پر مرہم رکھ دیتا ہے سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے کسی بچے کا بچھڑ جانا وقت اس زخم کو مندمل نہیں کر سکتا یہ قدرت کے اصولوں کے برعکس ہے وہ ایک ایسا داغ چھوڑ جاتا ہے جو مکمل طور پر کبھی مندمل نہیں ہوتا المیہ کے بعد کسی بھی ذہنی دباؤ سے متعلق نیشنل سینٹر کے مطابق بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے 25% سے زیادہ متاثرین یاسیت کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں ریسرچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مایوسی خودکشی کی جانب راغب کرتی ہے کولمبائن کمیونٹی کے دو لوگوں نے سن 1999 میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے بعد جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے خودکشی کر لی پاولا ریڈ اسکول میں استانی تھیں انہوں نے اپنے محسوسات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ذہنی دباؤ سے انہیں بھی نبرد آزما ہونا پڑا اور ذہن میں خودکشی کے خیالات آتے رہے یہ درد جان لیوا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس پس منظر میں یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ایک اعتبار سے بڑے پیمانے پر کسی شوٹنگ میں متاثرین کی تعداد سرکاری طور پر سامنے آنے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
پروگرام آپ کی صحت اور بہجت چلانے حاضر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ذیابیطس کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ مستقبل میں عالمی سطح پر انسولین کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو ذیابیطس 2 سے متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں صحت مند اور زندہ رہنے کے لیے ہارمون کی ضرورت ہے فیتھ لیپڈس کی رپورٹ میں تفصیلات بیان کرتے ہیں ہارون عبداللہ دنیا میں 4 کروڑ سے زائد ان بالغ افراد میں شامل ہیں جنہیں ذیابیطس 2 کا عارضہ لاحق ہے ہارون عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں ذیابیطس کی تشخیص ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی ہی ختم ہو رہی ہو عبداللہ افریقہ کی سب سے بڑی کچی بستی کیبیرا میں رہتے ہیں 2006 میں جب ان کی بیماری کی تشخیص ہوئی تو ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی اور اس خوراک کا تو ذکر ہی کیا جس کی تاکید ڈاکٹر نے انہیں کی تھی ان کے پاس تو انسولین خریدنے کے لیے بھی رقم نہ تھی ہارون عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں میری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی اس کچی بستی کے بیرا میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی دوائیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا حکومت نے صحت کے لیے ایک مرکز کھولا ہے جہاں ذیابیطس کی ادویات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے لیکن یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ذیابیطس 2 سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجوہات میں موٹاپے اور انداز زندگی کا بڑا دخل ہے کیبیرا ساؤتھ ہیلتھ سینٹر کی آئرین آؤ کو بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا رجحان ہو گیا ہے کہ ہم غیر فعال رہنے لگے ہیں ورزش نہیں کرتے اپنی خوراک کا خیال بھی نہیں کرتے میرا خیال ہے کہ یہاں کیبیرا کمیونٹی میں سب سے خراب بات خوراک کا ناقص ہونا ہے اور یہی ذیابیطس کا شکار ہونے کی بڑی وجہ بھی ہے توقع کی جاتی ہے کہ 2030 تک دنیا میں ذیابیطس 2 کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,11,00,000 ہو جائے گی لانسٹ میڈیکل جرنل کے ایک نئے جائزے میں یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں اور اس جائزے کے کلیدی مصنف ڈاکٹر سنجے باسو کا کہنا ہے کہ نیم سہارا ملکوں میں رہنے والوں کے لیے انسولین کا حصول بہت دشوار ہو جائے گا
Certainly in Asia and sub-Saharan Africa we're finding the biggest shortages as you might expect. What's perverse is that even though you would expect less people with type 2 diabetes because those food environments are changing and the overall
Stanford University میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سنجے باسو کہتے ہیں کہ یقیناً ایشیا اور نیم سہارا افریقہ میں یہ قلت انتہائی زیادہ ہو جائے گی اور اس بات کی توقع بھی کی جا رہی ہے قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں خوراک اور انداز زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے اگرچہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ذیابیطس 2 میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں کمی ہوگی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایشیا اور افریقہ دونوں جگہوں پر ذیابیطس 2 کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور انسولین کی سطح بھی کم ہوتی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک افسوسناک صورتحال سامنے آ سکتی ہے اس وقت ادویات تیار کرنے والی تین کمپنیاں دنیا میں مستعمل انسولین کی 96% ضرورت کو پورا کرتی ہیں، اور ابھی یہ معلوم نہیں کہ آیا وہ مستقبل میں بڑھتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گی یا نہیں۔ ڈاکٹر باسو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے جو پیش گوئی وہ کر رہے ہیں حقیقت میں عملی شکل اختیار نہ بھی کرے، اگرچہ اس جائزے کی بنیاد ذیابیطس 2 کا شکار دنیا بھر میں تمام افراد کے تقریباً 60% حصے پر محیط ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بہتر خوراک اور ورزش کی مدد سے صورتحال کو بدلا جا سکے اور انسولین کی ضرورت اس حد تک نہ رہے جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں جب کبھی ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل پر بات ہوتی ہے تو گفتگو میں عام طور پر اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کے مسائل کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ شکوہ کیا وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کچھ خواتین نے۔ انوائرمنٹ، سیفٹی اور ہیلتھ کے شعبے کی ایک کنسلٹنٹ اور فارمیسی کے شعبے میں متعدد قائدانہ عہدوں پر کام کرنے والی سمن لائق عباسی نے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا۔
پاکستان میں چونکہ بے تحاشا کلچرل ایشوز موجود ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے خواتین کو لیڈرشپ پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کو وہاں مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ بہت مزید ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین سے آرگنائزیشن کے بڑے لیول کے جو ڈیسیشنز ہیں اس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، یا ان کی رائے جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جو ان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کنسرنز ہیں، وہ پٹ اپ نہیں ہو پاتے، اور بعض اوقات خواتین کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور اپنی پوزیشن پر مینٹین رہنے کے لیے، اس پر رہنے کے لیے ان کو بہت سارے کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی انفرادی جو ان کی خصوصیات ہیں، جو کہ ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کو وہ بروئے کار نہیں لا پاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فوربس 500 کے اندر صرف 26 خواتین سی ای او موجود ہیں، جو کہ 5.6% کے قریب پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
ٹیکسٹائل کیمیکلز کے شعبے میں ایک لیڈرشپ رول ادا کرنے والی خاتون شاہانہ کوکب نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو پروموشن ملتا ہے اعلیٰ عہدوں پہ جانے کا یا دوسری نیکسٹ لیول پہ جانے کا، وہ کسی سفارش کی وجہ سے ملتا ہے، یا وہ ان کی اس لیے کہ وہ خواتین ہیں، گڈ لکس ہیں، یا جو وجوہات ہیں۔ ایک کیٹیگری ایسی ہے مردوں کی جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ انفیئر طریقے سے ان کا پروموشن ہوتا ہے، یہ چیز ان کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اتنا اچھا کام نہیں کر سکتی جتنا مرد کرتے ہیں، تو ان کو اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 200% محنت کرنی پڑتی ہے۔
کراچی میں ایک مشاورتی ادارے کی سی ای او اور متعدد مقامی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں قائدانہ کردار ادا کرنے والی ڈاکٹر بلقیس یاسمین کا کہنا تھا،
سب سے پہلی پرابلم تو وومن کے جو آتی ہے آرگنائزیشن میں، وہ یہ کہ ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اسی پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے جس میں مین ہوتے ہیں۔ سیلف فائنینشلی بھی وہ اسٹرگل کرتی ہیں، پیکیجز سیم نہیں ہوتے ہیں، اور جو سینئر لیول کے گروپ بن جاتا ہے یوزلی، جب وہ کمپٹنس ان میں نہیں ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ ایک ان کے لیے تھریٹ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے پروگریس میں انٹرفیئر کرتی ہے۔
زلیخا سورما انوائرمنٹ اینڈ سیفٹی آڈٹ کے شعبے میں ایک لیڈرشپ رول میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔
جو خواتین بڑے عہدوں پر ہے، لائک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، یا ڈائریکٹر لیول پہ ہیں، یا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ کے عہدوں پر ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پہنچ تو جاتے ہیں اس لیول پہ، جو میل سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کے کسی بھی آئیڈیا یا کسی چیز کو اپوز کرتے ہیں۔ کوئی اچھا پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو ایسے شو کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا بغیر کسی گائیڈنس کے، اور باس کا اس میں کوئی بھی جو ہے خاتون کا کوئی بھی رول نہیں تھا۔
اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین کے ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں شاہانہ کوکب نے کہا،
اب اعلیٰ عہدے کے لیے پھر مزید سکلز کا تقاضا ہوتا ہے، ان سکلز میں عورت کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔
زلیخا سورما کا کہنا تھا،
جو ہمارے ہاں جو مردوں کی ذہنیت ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ہیں خواتین کے لیے ان کو جو ہے پراپر عمر درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔
اور ڈاکٹر بلقیس یاسمین کا مشورہ یہ تھا،
سولوشن اس کا یہ ہوگا کہ یس، آپ ڈیٹرمنڈ رہیں، اپنے اوپر آپ کو بلیو ہونا چاہیے اور ڈونٹ گیو اپ۔
یہ تھی پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پر موجود کچھ خواتین کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل پر ایک خصوصی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ پروگرام سنیے گا چاہا رنگ، اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔